تو آپ نے فرمایا مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، مصیبتوں دکھوں کا گھر، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے۔ مٹ جانے والا گھر، فنا کی جھوک، تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركضا، اے کوئی، فهل ترى لهم من باقيا، فهل ترى لهم من باقيا، اين الملوك، اين الجبارون، اين المتكبرون۔ تو میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا، ٹوٹ جانے والا، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے، اس کی دوڑ لگانے والوں کے لیے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے دیوار سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ سائے کی طلب ہے، یہ ریت کا پانی ہے۔ اللہ کی طلب میں آؤ، اللہ کی طلب میں نکلو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹوٹ جانے کا گھر، مٹ جانے کا گھر، جب تم پر فتنوں کی بارش ہو اندھیری رات کی طرح، تو تم کیا کرنا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار، الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الكتاب، الا وانه سیول علیکم امراء ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله، قال كما صنع آل عيسى، حملوا على الاقشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق او كما قال۔ آها، قرآن پکڑ لینا، قرآن، اسے نہ چھوڑنا، اسے نہ چھوڑنا، یہ سچا ہے، سچا، سفارش کرے گا جنت پہنچائے گا، جھگڑا کرے گا جہنم پہنچائے گا، آگے رکھو گے جنت میں لے جائے گا، پیچھے رکھو گے جہنم میں دھکا دے گا۔ ہاں ہاں، ایک دور آئے گا، کتاب اللہ الگ ہو جائے گی، حکومت الگ ہو جائے گی، حکومت چھوڑ دینا، کتاب اللہ نہ چھوڑنا، حکومت چھوڑ دینا، کتاب اللہ نہ چھوڑنا۔ ایک وقت آئے گا تم پہ ایسے حاکم ہوں گے، ان کو لبیک کہو گے گمراہ ہیں، تمہیں گمراہ کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں ذلیل کریں گے، قتل کریں گے، خوار کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہ وہ سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، پر انہوں نے کلمہ حق کو نہ چھوڑا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ او بھائیو، شکر کرو یہ مدرسے موجود ہیں، یہ مکتب، یہ الف با تا پڑھانے والا قاری، یہ محسن اعظم ہے، محسن اعظم ہے۔ اللہ نے مجھے 6 بر اعظم پھیرائے ہیں، 6 آباد ہیں، 6 میں قدم پڑے ہیں۔ یہ مدرسے میں نے کہیں نہیں دیکھے، یہ مکتب میں نے کہیں نہیں دیکھے، یہ اللہ کا احسان ہے، احسان ہے کہ جنگل میں ایسے نمونے ہیں، اور یہ صرف بر صغیر پر کوئی اللہ کا خاص کرم ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس کی مٹی میں اللہ کو کیا پسند آیا۔ پچھلی صدی میں جو علم کا قافلہ گزرا ہے، میں عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سلف تھے، آئے ہائے، میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ پچھلی صدی میں جو علم کا قافلہ گزرا ہے، 6 بر اعظم کے مسلمان اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے، کیا عرب، کیا عجم، پتہ نہیں اس کے خمیر میں کیا رکھا ہوا تھا، اللہ ہی جان۔ اس نے وہ لوگ پیدا کیے کہ دھرتی ان کی مثال نہیں دے سکتی، پچھلی صدی کی بات پر، پچھلی صدی میں ایک ایسا قافلہ ان راہوں پر گزرا ہے کہ جن کی گرد میں بھی نور ہی نور تھا، جن کے نقش پاس سیدھے جنت کا راستہ بتاتے تھے، جن لوگوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر پیٹ پہ پتھر باندھ دال رو ایسی تنخواہیں کہ دال بھی نہیں گھر میں پکا سکتا، گوشت تو گوشت ہے دال بھی نہیں گھر میں پکا سکتا، بیمار ہو جائیں تنخواہ میں دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بچی کی شادی کرنی ہو ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے تنخواہ سے کر سکے۔ مولانا سہارنپوری کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، سفید کپڑے پہن کے نکلتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے گھر میں فاقہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو ہماری ماں ہمیں کمرے میں بند کر دیتی کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے کہیں ہم روٹی نہ مانگ لیں۔ اولئک مصابیح الہدا، اولئک مصابیح الہدا، یہ تھے ہدایت کے چراغ۔ کیسے لوگ تھے؟ معاذ بن جبل حضور کی قبر پہ بیٹھے رو رہے تھے، اوپر سے عمر آ گئے، ما یبکی کا یا معاذ، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کا ایک بات یاد آ گئی، اس پہ رو رہا ہوں۔ کیا؟ کیا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الرعاء شرک، ان یسیر الرعاء شرک، من عادا للہ ولیا فقد بارض اللہ بالمحاربہ وان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفقدوا وان حضروا لم یدعوا ولم یقربوا قلوبهم مصابیح الہدا یخرجون من کل غبراء مظلما۔ انگریز کی ساری طاقت لگی کہ اسلام مٹ جائے، چٹائی پہ بیٹھنے والے، تاٹ لگے کپڑے پہننے والے، تین تین دو دو دن کے فاقے برداشت کرنے والے، انہوں نے اللہ کی تائید کو ایسا اپنے شامل حال کیا کہ اسلام بچا نہیں، اسلام چمکا چمکا چمکا۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند، سب تو اللہ ہی کا ہے نا، کرن کیا انتخاب تو اللہ کا ہے نا، پسند تو اللہ کی ہے۔ ہو تباکم، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو ہم پر یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ یہ مکتب، یہ مدرسے، یہ موجود ہیں برے صغیر میں، یہ نہ ہوتے تو ہم تباہ ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے۔ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے کیا کیا لے اڑیں گے قیامت کے دن، بڑی قربانی کر کے گئے لوگ، بڑی قربانی کر کے گئے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز نے ریاض پہ قبضہ کیا 1902 میں، اور اپنی سلطنت کو قائم کیا۔ علماء نجد کے اثر تھا بہت زیادہ، مائل بسلفیت تھے اگرچہ ہم بلیت کے دعوے دار تھے۔ پھر 1923 میں انہوں نے مکہ فتح کی، 1924 میں مدینہ فتح کیا، 1924 میں حجاز پر ان کی سلطنت قائم ہو گئی۔ 1902 سے لے کر 1953 تک یہ شخص حکمران رہا، 51 برس، اس صدی کی سب سے لمبی حکومت ہے سلطان عبدالعزیز کی، بہت نیک بادشاہ۔ تو علماء نجد نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ سبز گنبد کو گرا دیا جائے۔ 1924 میں، آپ کو بتا رہا ہوں، مدینہ فتح ہوا، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے چونکہ سارے نشانات گرا دیے، نشانات گرا دیے، افراط و تفرید سے اللہ بچائے، وہ توحید کے زور میں قبروں کو انہوں نے مسمار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے عشق کے زور میں قبروں پہ سجدے شروع کر دیے۔ بکان بائی نزال کا قواما، اس کے بیچ میں اعتدال کا راستہ ہے۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ توڑ دیا جائے گنبد، وہ سارے دنیا میں شور مچ گیا۔ تو سلطان عبدالعزیز نے علماء کو دعوت دی کہ آ کے مناظرہ کرو ہمارے علماء کے ساتھ۔ تو مختلف ممالک سے علماء کا وفد مدینے پہنچا، تو علماء عجم، علماء عرب۔ تو جب وہ علماء عجم آپس میں مل بیٹھے تو گفت و شنید کے بعد سب نے متفقہ طور پر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو اپنا ترجمان قرار دیا. ایک ہندی عالم، اگرچہ ان کا خون عربی ہے، عثمانی ہیں، حضرت عثمان کی اولاد ہیں، لیکن بہرحال اب تو عجم کی ترجمان ہیں وہ، تو ان کو انہوں نے اپنا ترجمان قرار دیا کہ ہمارے ترجمان یہ ہوں. تو سلطان عبدالعزیز کی موجودگی میں 1924 میں مسجد نبوی میں مناظرہ ہوا. علماء حجاز کے دلائل بالکل جلی ہیں، بالکل جلی، واضح صاف، کہ کوئی بھی قبر اس پہ قبہ بنانا جائز نہیں ہے، کوئی بھی قبر اس پہ قبہ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے اپنے دلائل دیے جو بڑے ٹھوس، بڑے قوی. تو اس قافلے کو اللہ نے کیسا علم دیا تھا، میں تو اسی پہ حیران ہوں. میں تلاش کرتا رہا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کس بیس بنیاد پر اپنی بات کو پیش کیا، تو مجھے وہ ملی نہیں. بڑا ڈھونڈ، دو سال پہلے مدینہ منورہ میں مجھے وہ پوری بات تو نہیں ملی، لیکن مجھے سرا مل گیا، سرے سے پتا چل گیا ہے کہ کیا شخصیت تھی وہ. انہوں نے وہ حدیث بطور دلیل پیش کی جدھر کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا. خود میں بھی سوچتا رہا کہ کیا کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا، اتنی جلی واضح حدیثیں ہیں، اس کے مقابلے میں کیا کہا ہوگا. نہیں سمجھا ہم کیا پدی کا شوربہ. تو مجھے جب وہ ملا مضمون مختصر سا تھا، تو میں تو صرف یہی چاہتا تھا کہ مجھے سرا تو ملے. اگلی بات تو پھر خود بخود واضح ہوتی چلی گئی. انہوں نے کس حدیث کو پیش کیا، یا عائشہ، بخاری کی حدیث، لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام. سبحان اللہ، کدھر ذہن چلا گیا. عائشہ، اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی نا، تو میں قبلے کے دو دروازے بنا دیتا، بیت اللہ کے دو دروازے بناتا، حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا، اس کا فرش نیچے کر دیتا، ایک دروازہ داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا، حتیم اندر کر لیتا، فرش نیچے کر دیتا. قریش نے فرش اونچا بنایا تھا تاکہ جس کو چاہیں داخل کریں، ہر آدمی داخل نہ ہو سکے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا کر دیتا، پر مجھے خدشہ ہے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ بگڑ نہ جائیں، کہیں یہ بگڑ نہ جائیں، اس لیے میں تو نہیں کرتا. یہ حدیث کو بنیاد وہی بنا سکتا ہے جس پر اللہ براہ راست علم کا فیضان کر رہا ہو. یہ میرے جیسے صرف نہ پڑھوں کہ بس کی بات نہیں ہے. اس حدیث کو بنیاد دو گھنٹے بیان کیا، دو گھنٹے. مضمون یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ ناجائز ہے، لیکن تم ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرو گے. اللہ کا نبی ہو کر ایک مستحسن چیز کو چھوڑ رہا ہے، تو تم تو نبی ہو نہ صحابی ہو، تمہارا بنے گا کیا؟ غالباً آگے کچھ لکھا ہوا نہیں، لیکن میرا ذاتی قیاس یہ ہے کہ غالباً کسی کو بنیاد بنا کر دو گھنٹے بات کی تو سارے عرب کے علماء ایسے بیٹھ ہوئے تھے. تو وہ سلطان کہے، عجیب الہندی، اور ہندی کو جواب دو. سارے چپ، سب سناٹا. تو سلطان عبدالعزیز نے پھر حکم دیا کہ نہیں، اس کو نہیں گرایا جائے گا. تو مولانا شبیر احمد عثمانی فرمانے لگے، اگر یہی بیان میں اردو میں کرتا نا، تو جو انہوں نے مٹائے ہیں نا وہ بھی دوبارہ بنا دیتے، پر عربی میں بیان تھا، عربی اپنی زبان نہیں نا، ہر وقت تو عربی کو محاورہ نہیں ہے نا. تو میرے بھائیو، زندگی کے ہر طبقے کے متعلق اللہ نے اس خطے پر اپنا فضل فرمایا ہے. تو بھائیو، اللہ کو ساتھ لو. اللہ نے میرے اور آپ کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو واسطہ اور راستہ بنایا ہے. اللہ سے ملنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، آپ کی تعلیمات ہیں. آپ نے اسمبلی ہال نہیں بنایا تھا، آپ نے دفتر نہیں بنایا تھا، آپ نے مسجد بنائی تھی، آپ نے مسجد بنائی تھی. آپ کی وراثت مسجد سے ملے گی. انسان بننا ہے تو مسجد میں آؤ. دیکھو نا یہ گاڑیاں، یہ کیوں چل رہی ہیں؟ کہ ورکشاپیں کھلی ہوئی ہیں. ان گاڑیوں کو بند کرنا ہو نا تو ورکشاپیں بند کر دو، بس چند دن کے بعد سب گاڑیاں گراجوں میں کھڑی ہوں گی. کیا ہوا وہ جی، کچھ ٹھیک کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ایک تار بھی ٹوٹ جائے تو اب کیسے جوڑیں؟ گاڑیاں بند کرنی ہو تو ورکشاپیں بند کر دو. انسانیت کو مٹانا ہو تو مسجدیں بند کر دو. انسانیت مٹ جائے گی. یہ جو ٹمٹماتے چراغ نظر آ رہے ہیں ان مسجدوں کی توفیل ہیں. یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مکتب نہ ہوتے تو اتنی انسانیت پہ نظر نہ آتی جو نظر آ رہی ہے. چیز کے بگڑنے کی جگہ سڑک، بننے کی جگہ ورکشاپ، سدھرنے کی جگہ ورکشاپ. گاڑی خراب ہوگی سڑک پر، ٹریکٹر خراب ہوگا زمین میں، کاش اس میں ہل چلانے میں، بنے گا جا کر ورکشاپ میں. کپڑا گندا ہوگا تن پر، صاف ہوگا واشنگ مشین میں. بیمار ہوگا گھر میں، ٹھیک ہوگا جا کر ہسپتال میں. ساری دنیا میں غور کرو، ہر چیز کے بننے کے لیے ایک نظام بنا ہوا ہے. کپڑے کے لیے ہے، روٹی کے لیے ہے، لوہے کے لیے ہے، تانبے کے لیے ہے، پیتل کے لیے ہے، جسم کے لیے ہے، گاڑیوں کے لیے ہے، ان ٹیوبوں کے لیے ہے، ریڈیو کے لیے ہے، ٹی وی کے لیے ہے. ہر چیز کا ایک نظام بنا ہوا ہے، جہاں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے. ایک پورا نظام ہے. حتیٰ کہ جیب کاٹنے کے لیے بھی ورک شاپ بنے میں جیب کیسے کاٹنی ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے. احسان دانش مرحوم نے اپنی کتابوں کا بڑا مزدار واقعہ لکھا ہے، کہا دلی میں نا ایک جیب کترا تھا استاد، وہ بچوں کو جیب کاٹنا سکھایا کرتا تھا. تو ان کو نا وہ گھنگرو باندھ دیتا تھا اور پھر ایسے زگ زیگ بناتا تھا، پھر اس پہ چلاتا تھا، خبردار گھنگرو کی آواز نہ آئے. جس کے گھنگرو کی آواز آتی اس کو مارنا شروع کر دیتا تھا. تو یا تو برائی سیکھنے کے لیے بھی نظام موجود ہے. کہا ایک دن اس کا ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے چھڑی اٹھائی، بدبخت آج 2 روپے لے کر آیا صرف. کہ استاد جی آج بڑا موٹا مال قبضے میں کیا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی بھرا ہوا بٹوا تھا، جب لے چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ تیرے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا. میں نے اس شرم میں آ کر اس کو جا کے واپس کر دیا، اے اپنے دے ہوں جیب کٹ گئے ہیں. تو وہ جو تھا نا وہ جیب کترا استاد، وہ رونے لگا کہ بیٹا تو نے اللہ کے نبی کی لاج رکھی، یہ لے 10 روپے میری طرف سے تجھے انعام. وہ چور بھی ایسے شریف ہوتے تھے، اب تو شریف بھی اتنے بدماش ہیں. تو ایک نظام ہے تربیت کا، سیکھنے کا، وہ سارا باہر پھر رہا ہے، سارا باہر چل رہا ہے. تو اگر اس نظام کو برباد کرنا ہے تو اس کو بند کر دو، ورک شاپیں بند کر دو، ٹریکٹر ختم، زراعت ختم، گاڑیاں ختم، مواصلات ختم، سلسلے ختم. انسان بگڑ جائے، کہاں جائے؟ دل ویران ہے، دل پریشان ہے، کہاں جائے؟ نظر بے قابو ہے، کان بے قابو ہیں، شہوت بے قابو ہے، ہاتھ بے قابو ہے، زبان بے قابو ہے. بھئی یہ بریک فیل ہو جائے تو نئی ٹویوٹا پہ نہیں بیٹھے گا، کہے گا میں ٹریکٹر تے لگا جا سائنس تے نہیں جانا، بدنی کتنے بجتے جا نہیں جاوے. تو نظر کی بریکیں فیل، کانوں کی بریکیں فیل، زبان کی بریک فیل، ہاتھوں کے بریک فیل، شہوت کے بریک فیل، پاؤں کے بریک فیل، سارے بریک فیل ہیں. 22 wheel کے ٹرالے کو تو بریک لگا کے روک لیتا ہے، یہ 2 سینٹی میٹر کی آنکھ کو لڑکی کو دیکھ کے بریک نہیں لگا سکتا. یہ نظر کا اٹھ جانا. اب یہ کہاں ٹھیک ہو، کہاں جائیں؟ مسجد آ جاؤ، مسجد آ جاؤ. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال. او يلا طلب پیشے ایک بات کر رہا ہے، والله بكل شيء عليم. میرے بندو، میرے بندو، اس دل کو نورانی بناؤ. یہاں اس کی بریکیں ادھر ہیں، روشنیاں یہاں ہیں، یہاں اس دل کو روشن کرو. کس کس سے چیز سے روشن ہوگا؟ ٹیوب لائٹ سے تو جامع روشن ہوگا، تیرا دل کیسے روشن؟ مثل نور ہی کمشکات یہ مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے. وہ فانوس کیا ہے؟ وہ دل ہے. یو قدم ان شجرا، اس میں ایک تیل ڈلتا ہے، زیتون کے درخت کا تیل. وہ تیل کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے. زیتون، زیتون انسانی صحت میں بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے. اللہ نے اس لیے علم قرآن کو زیتون سے تشبیہ دی کہ جیسے زیتون تمہارے جسم کی اصلاح میں سب سے بہترین چیز ہے، قرآن تمہاری روح کی اصلاح میں سب سے بہترین چیز. کیا قرآن کو تشبیہ دی گی زیت والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین، دو غذائیں، دو مقامات مقدس، دو کا تعلق جسم سے، دو کا تعلق روح سے. طور سینا بلد امین روح کی غذا ہے، زیتون انجیر جسم کی غذا ہے. یہ دونوں اعلیٰ چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ غذا کا نظام بھی ٹھیک رکھو، روح کا نظام بھی ٹھیک رکھو. غذا کا نظام ٹھیک بنتا ہے جب تم غذا کا انتخاب صحیح کرتے ہو اور اس کے نظام کے ساتھ کھاتے ہو. یہ نہیں کہ ہر وقت چائے چل رہی ہے، پیپسی چل رہی ہے، سیون اپ چل رہی ہے، افطاری میں کیا دیکھتے ہو، اتو پکوڑے، اتو سموسا، اتو دال، اتو چٹنی، ہاں جی اتو کوئی مرغے دی ٹنگ، اتو کوئی ککڑ دی ٹنگ، اور اوپر سے سیون اپ، پھر اتو نال نسوار بھی ٹھوک کے بیٹھے ہوں. ہن ترابیاں نہیں پڑیاں جاندی. یہ ظلم و ستم جسم پر روا نہیں ہے، یہ امانت ہے، امانت. ایسا کرو گے تو پیٹ ادھر جائے گا، تم ادھر جاؤ گے. والتین والزیتون، زیتون سے تشبیہ دی جا رہی. ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی بڑی مزدار ہے، کتاب الحمقاء، بے وقوفوں کے قصے لکھے، سچے قصے. تو ایک بدو نے جب یہ سورت پڑھی نا، کہنے لگا وہی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ تو کوئی بڑی مزدار چیز ہوگی جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. تو اس نے انجیر کھائی، اس کی پہلے قسم ہے، کہنے لگا واقعی بھائی سچی قسم میرے رب کھاتی. زیتون ہوتا ہے کڑوا کسیلا، جب زیتون کھایا کہنے لگا اللہ کھاتے بغیر ہی قسم چا چھڈی دی، چکھا ہی کوئی نہ، ایویں ہی قسم چا گئے دیتا ہے. والتین والزیتون، یہ دل نورانی بناؤ کس چیز سے؟ قرآن کے علم سے، ایمان کے چراغ سے، تقوی کی اس میں لو ڈالو، تقوی کی بتی ڈالو، اس سے یہ روشن ہوگا. آگے آیت آ رہی فی بیوتن، جہاں یہ آیت ختم ہو رہی آگے آ رہی فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہاں آ کر یوں لگتا ہے جیسے عبارت تھم گئی ہے، رک گئی ہے، اور آگے ایک دم نئے اسلوب سے عبارت سانس لیتی ہے. رجالن رجالن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یہ نور کہاں سے ملے گا؟ مسجد. اوپر اللہ کہہ رہا دل کو نورانی بناؤ، قرآن کے نور کے ساتھ، ایمان کے نور کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ. وہ پھر الگ تفصیل بن جائے گی. یہ ملے گا کہاں؟ مسجد. فی بیوت، گھر ہیں. ان ترفع، انہیں بلند کرو، مزین کرو. میں جب آ کے بیٹھا نا تو مولانا کی مسجد دے کر مجھے یہ آیا تو پہلی یاد آ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بیان میں بھی فٹ ہو جائے گی. تو ان ترفع، کہ مسجد کو حسین بناؤ، بلند بناؤ، تو خود اللہ کو پسند ہے. دیکھو ایک اور حدیث یاد آ گئی. 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. کیا جلاتے تھے؟ ارجون جلاتے تھے. وہ جو کھجور کا پھڑا ہوتا ہے نا جس کے اوپر وہ لگتی ہے کھجوریں، تو ایسے ٹیڑھا سا ہوتا ہے، تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، ریشے. تو ان کو جلاتے تھے، وہ ایسے، وہ کبھی جلتا، کبھی بجھتا، کبھی تیز، کبھی سست. تو وہ کو خاص روشنی نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ رہتا تھا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. 9 ہجری میں، یہ عیسائی تھے، عرب عیسائی، مسلمان ہوئے. انہوں نے شام میں دیکھا تھا گرجوں میں چراغاں اور چراغ کا نظام، تو یہ شام کو مسجد میں آئے غلام کے ساتھ، فانوس، فانوس میں چراغ. تو غلام کو حکم دیا، انہوں نے فانوس میں چراغ رکھا، اس کو آگ لگائی اور اس کو لٹکا دیا. جب حضور تشریف لائے تو دیکھا مسجد روشن، تو آپ باغ باغ ہو گئے کہ کس نے میری مسجد کو روشن کیا؟ اگر آج میرے بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. تو نوفل بن حارث حضور کے تایا زاد بھائی ہیں، حارث آپ کے سب سے بڑے تایا ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی موجود ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی، میں ابھی ان کے نکاح میں دیتا ہوں. تو ایک چراغ جلانے پر آل رسول سے رشتہ ہو گیا. تو ان ترفع، مسجدیں بناؤ، حسین بناؤ، خوبصورت بناؤ، لیکن صرف پہلے نہ لگاؤ، یذکر فیہ اسمہ. اگلا کام ہوگا, دیکھو نا بڑی خوبصورت ورک شاپ ہو, مشینیں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ہیں, بڑا خوبصورت ہسپتال ہو, نہ دوائی نہ بیڈ نہ لیبارٹری, تو کیا کرے گا, چٹو نہ کردھن اس, نہ مصری نہ ڈاکٹر, تو کیا کرے گا. تو مسجد کو بلند بناؤ, حسین بناؤ, خوبصورت بناؤ, پھر کیا کرو, یذکر فیہ اسمہ, اس میں مجلسیں قائم ہوں, ذکر کی, تلاوت کی, تعلیم کی, تربیت کی, بالغدو والآصال, صبح سے لے کر شام تک, صبح سے لے کر شام تک. یہاں آ کر نا عبارت جیسے بولنے والا سانس لیتا ہے اور پھر آگے کسی اہم چیز کو بتانے کے لیے زور سے بولتا ہے, جیسے خطیب حضرات نہیں ہوتے جب کسی بات میں زور پیدا کرنا تو شروع کر دیتے نہیں, تو یہاں پہلے قرآن آ کر آہستہ آہستہ بول رہا ہے, وہ بالغدو والآصال پر آ کر سانس لیتا ہے, پھر دوم قرآن زور سے بولتا ہے, رجال رجال, اللہ اکبر, رے میرے بھائیو, میرے بندو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندو, رجال, اس میں مرد بیٹھے ہیں, مرد, مذکر نہیں بیٹھے, مرد بیٹھے ہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مرد بھی گئے عورتیں بھی گئیں, اب تو مذکر اور مؤنث ہیں بس, نہ جی مؤنث نو ہانڈی دی فکر, مذکر نو جا کے کپڑے تھے پیسے دی فکر, مذکر اور مؤنث بس, آئے و شاک گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں نظر آتے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اب تو بھائی مدتیں ہوئیں خزاں ہی خزاں ہے, باد صبا کو ترس گئے, کھلا چمن دیکھنے کو اکھیاں ترس گئے, اللہ کی منت تو کر رہے ہیں کہ بہار بھی دکھا, خزاں دکھائی ہے بہار بھی دکھا, اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. رجال رجال, ان مسجدوں میں مرد بیٹھے ہیں, مرد جن کو تجارت, زراعت, کھیتی باڑی, کاروبار, زندگی کے مشغلے انہیں اللہ سے غافل نہیں کرتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, لا لا کے نیچے بیع اور تجارہ بغیر الف لام کے, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, یہ نمازوں کو قائم کرنے والے, یہ زکات عشر کے دینے والے, یخافون یوما, یہ سب کچھ کر کے پھر ڈرتے ہیں, تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی, دل اچھل کے منہ کو آئیں گے, اس دن سے یہ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. عمر جیسا شہزادہ جس کو مانگا گیا, مرید نہیں مراد بنا, جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی, اور عرفہ میں آپ نے کہا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے, عمر پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے, وہ عمر 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا عمر, 22 مقامات پر جس کی منشا پر قرآن اترا. میرے دو وزیر زمین میں ابو بکر عمر, میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل, کتنے فضائل سنا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا, میں نے پوچھا کس کا, کہا گیا قریشی کا, میں سمجھا میرا, جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا. یہ عمر کافر کے ہاتھوں خنجر ہے, شہادت کامل ہے اور نماز کے اندر ہے. جب موت نے دستک دی تو بیٹے کی گود میں سر تھا, کہا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے, انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ دیا, کہ میں کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے, انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال ایسے زمین پہ رکھ دیے اور اپنے چہرے کو مٹی میں یوں مسلنے لگے اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جنت کے وارث, جنت کے مالک, ویل لک یا عمر, ہائے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. وہ شخص ہیں جس کو پہلو نبوی میں جگہ مل رہی ہے, بیٹا جاؤ اماں عائشہ سے پوچھو کہ عمر اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے, مجھے امیر المومنین نہ کہنا, وہاں عمر کہنا, میری امارت ختم ہے. عبداللہ آئے, اما عائشہ رو رہی ہیں, اما جان میرے باپ ساتھیوں کا قرب چاہتے ہیں. حضرت عائشہ کی آواز اور بلند ہو گئی رونے میں, کہو عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس کا حق مجھ سے زیادہ ہے, میں اپنا حق قربان کرتی ہوں. آ کے عرض کی, ابا جان مبارک کو اجازت مل گئی؟ کہ نہیں بیٹا, شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو. جب مر جاؤں جنازہ اٹھانا, دروازے پہ رکھ کے پھر دستک دینا, پھر اجازت مانگنا, اجازت ملے تو لے جانا ورنہ واپس کر دینا. ہائے, یہ کہتے کہتے چلے گئے. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. فاتح آدم, اسلام کا دروازہ, قلعہ, حسن, مراد, مطلوب, اس حال میں موت آئی. صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا, وہ جنازے کو اٹھا کر حضرت ام عائشہ کے در پر رکھا گیا, اور عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی, کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو عائشہ نے اپنی اوڑھنی کو سنبھالا, تو مرحبم بعمر, مرحبم بعمر, عمر کو لایا جائے, عمر کو لایا جائے. وہ باہر نکلی, قبر کھودی جا رہی ہے. ابن عباس فرماتے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب کھڑے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھا, سیل رواں تھا, آنسو ہی آنسو, اور کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے, صدق اللہ و رسولہ, سچا اللہ اور اللہ کا رسول عمر, مجھے پتا تھا تو یہی آئے گا, اس کے سوا تو کہیں نہیں جا سکتا. کہ میں نے ایک دفعہ نہیں, میں نے اتنی دفعہ سنا کہ میں گن نہیں سکتا, کہ اللہ کے نبی کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, تو مجھے پتا تھا تو یہی آئے گا, یہی آئے گا. جن کا سب کچھ بن گیا وہ تڑپتے چلے گئے, کسکتے چلے گئے, مجھے تو پتا بھی نہیں میرے اس ساری میرے اس سفر کا انجام کیا ہے, نہیں پتا. مشہور ہونے کے بعد تو آدمی سولی پہ لٹک جاتا ہے, ممبر پہ بیٹھنا آپ کو نظر آتا ہے بڑی واہ واہ ہے, مجھ سے پوچھو کہ میرے اندر کیا چھریاں چلتی ہیں, میں قسم کھاتا ہوں تم سب اللہ کے لیے بیٹھے ہو, میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں. مجھے پتا موت پہ چلے گا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا, یہ اپنی بلے بلے واہ واہ کے لیے کیا, میں اپنی قسم نہیں, میں تم سب کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے بیٹھ, تم اللہ کے لیے آئے ہو, مجھے نہیں پتا میں اللہ کے لیے, یہ اپنے نفس کے لیے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہم کس حال میں. تمہیں اوکھی گھاٹیے, اوکھی چاڑیے, یا ابا ذر جدد السفینۃ فان البحر عمیق واکثر من الزاد فان السفر طویل, اے وخفف الحمل فان العقبۃ قعود واخلص العمل فان الناقض بصیر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. مجھے کیا پتا کب میری نیت بہک گئی ہو, میں نے کب اللہ کو چاہا, کب شہرت کو چاہا, میں کیا قسم اٹھاؤں. یوسف بن حسین بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم بھی, خطیب بھی, ہزاروں انسان نے, لاکھوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی. جب ان کا انتقال ہوا, ہونے لگا تو کہنے لگا میرے مولا تیرے بندوں سے کبھی خیانت نہ کی, تیری بات صحیح پہنچے, تیرے ساتھ ہمیشہ خیانت, جس چیز میں تجھے چاہنا تھا اس میں تیرے غیر کو چاہتا رہا. اے مولا ایک میرے پاس خیانت ہے, ایک دیانت ہے, میں نے تیرے بندوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا, میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح صحیح پہنچایا, ہاں میں تجھ سے خیانت کرتا رہا کہ تیرے لیے کرنا تھا میں کچھ اور چاہتا رہا, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے اپنے ساتھی کو, کہ یوسف کیا ہوا, کہا ساری محنتیں رائے گاہ چلی گئیں, اس ایک بول پہ معافی ہو گئی. کہ میرے اللہ نے کہا یوسف ہم جانتے تھے تیری خیانت بھی تیری دیانت بھی, ہم نے تیری اس آہ زاری پر تیری دیانت کو قبول کیا, تیری خیانت کو معاف کیا. تو میرے بھائیو اے ہائے, کاش ہم اللہ کو پہچانتے, اس کے محبوب کو پہچانتے, اس کی پاک زندگی کو پہچانتے. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ عزتوں والا کام ہے۔ میں نے جب کالج چھوڑا تھا، میں ایک ذمہ دار کا بیٹا ہوں اور جانگلی ذمہ دار، ہم لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں۔ تو میری ساری برادری کہتی تمہیں پینتے کھاونا ہے، تمہیں بوئے بوئے گلیاں منگنی ہیں، ٹکیاں منگنی ہیں، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو ڈاکٹری چھڈی جانا ہے، تیرا کی بننا ہے۔ ہاں مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت یہی نظر آتا تھا کہ جو مولوی بنتا ہے وہ پین کے کھاتا ہے، وہ گلیاں مانگتا ہے۔ اللہ نے اس کا الٹ کر کے دکھایا۔ مولانا ظفر صاحب میرے استاد ہیں، میری بنیادی اینٹ رکھنے والے ہیں۔ تلمبے میں یہ ہوا کرتے تھے، میں پڑھنے جاتا تھا، گھر سے دھتکارا ہوا تھا، روز گالیاں پڑتی تھیں، تو میں دوپہر وہیں لیٹ جاتا تھا۔ تو ہمارے نوکر تو آتے تھے گاؤں سے شہر کام دھندا، وہ جا کے کہتے میاں صاحب تہاڈا پتر درویشاں نال ستا پیا ہے۔ تو جب میں شام کو گھر جاتا، میرے والد صاحب مجھے اتنا ڈانٹتے، تو میں نے کسے پاسے دا نہیں چھڑیا، تو میری نک وڈا چھڑ، تو درویشاں نال ستا پیا، تینو حیا ہی نہیں، تینو شرم ہی نہیں ہے، تو کمیاں کول بہ جانا، تو فقیراں کول بہ جانا۔ میرے بھائیو، دین ہی تو عزت ہے، دین ہی تو عزت ہے۔ ہم تو بازاری ہیں، نمبر دو لوگ ہیں، نام لے رہے ہیں اللہ کا، ابھی حقائق سے معرفت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ جب یہ نام کی برکت، جب اللہ حقائق دے دے گا تو کیا ہوگا؟ تو عزتوں کی طلب ہے تو اللہ کے در پر جھکو، اللہ کے محبوب کی چوکھٹ کو چومو، یہاں سب کچھ ملے گا۔ آخر میرے باپ نے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا۔ صبح کا وقت تھا، میں ناشتہ کر رہا تھا، میرے باپ نے کہا تم مولوی بننا تو میرے گھر جو نکل جا۔ سفید دھوتی، سفید کرتا پہنا ہوا تھا، مجھے لباس بھی یاد، سفید دھوتی، لٹھے دی چادر، لٹھے دا کرتا، ہاتھ میں تسبیح، جی تمہیں مولوی بننا ہے میرے گھر چن نکل جا۔ ہاں پھر مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے دن دکھایا، ان کے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے دن دکھایا۔ میرے چھوٹے بھائی نے ایک دفعہ کہا، یہ بہت خرچ کرتا ہے، ہر وقت سفر کرتا ہے، باہر ملکوں میں جاتا ہے، سارا پیسہ زیادہ یہ خرچ کرتا ہے، کام کرتا کوئی نہیں، پیسے یہ خرچ کرتا ہے، تو ذمہ دارہ سنبھالے اگر اتنا خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں کوئی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں اللہ میرے بھائی جیسا بھائی ہر ایک کو دے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا اس چیز کا۔ تو میرے باپ نے کہا پتر حالی تو میں جیندہ بیٹھا، اے ونڈ میرے مرن تو بعد کر لوے، جے کیڑا ڈھیر خرچ کر رہے تھے، کیڑا تھوڑا، یہ تو پیسے لے جانا ہے، میری بوٹیاں منگے وہ لا کے دے چڈا، میری بوٹیاں منگے میں وہ لا کے دے چڈا۔ اللہ نے مجھے یہ ان کے مرنے سے پہلے دن دکھایا۔ ہاں پھر انہوں نے وصیت لکھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں انتقال ہو گیا، مختصر سا بس، کہنے کہ بیٹا میں نے وصیت لکھ دی، پڑھ لینا۔ وصیت میں لکھا تھا مجھے غسل میرا بیٹا دے گا، میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا۔ میرے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ میں اس علاقے کا پہلے ذمہ دار کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ، جس نے باپ کا خود جنازہ پڑھایا، ورنہ ہمارے باپ ماں کے جنازے تو مولوی صاحبان پڑھاتے۔ میں نے اپنے باپ کو غسل دیا، میں نے اسے کفن دیا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا، اور جس دن میں نے اس کا جنازہ پڑھا مجھے اس دن اس حکمت کا پتہ چلا جو شریعت کا ہے، کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، ماں کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بھائی کا جنازہ بھائی پڑھائے۔ کیوں؟ جس کا مرا ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں، وہ مانگتا ہے، سمجھے ہو؟ میں نے یہ فرق کہیں نہیں پڑھا، میں نے یہ فرق سمجھا اپنے باپ کے جنازے کو پڑھانے کے بعد، کہ جنازے کی دعا پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے، دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. تو میں نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی، پڑھی نہیں، مانگی. میں نے جنازے اس سے پہلے بھی پڑھائے، اس کے بعد بھی پڑھائے، لیکن میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میں اپنے باپ کے لیے فریاد کر رہا ہوں. یہی فریاد تو اللہ کو پسند. میں قربان جاؤں مولا تیرے، اس نے دعا کی قبولیت کے لیے کتنی آسان شرط لگائی ہے. تقوی شرط نہیں لگایا، طہارت نیکی شرط نہیں لگائی. ام یجیب المضطر، تم بے قرار ہو کے دکھاؤ تو میں قبول کر لوں گا. شرابی زانی کی سن لوں گا، بے قرار ہو کے مجھے دکھا دے، وہ تو روئے تو صحیح، امت آپ پہ چونتے ہم دیے. کہ تم بے قرار ہو کے مجھے دکھا دو. تو مجھے اس دن لگا کہ میں بے قراری سے مانگ رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں. میری والدہ کا انتقال ہوا، میں جنازے میں میں حج پہ تھا، میں نہیں تھا، موجود نہیں تھا. یہ مجھے ایسا زخم لگا ہے کہ آج تک یہ ہرا ہے، ذرا بھی مندمل نہیں ہوا. تو وہاں میں مدینے میں تھا، تو میں نے کہا کہ جنازہ ڈیرے کے ساتھ پڑھاؤ، جنازگاہ علم میں نہیں، میں ڈیرے کے ساتھ جنازہ پڑھاؤ. تو کس لیے میں نے کہا کہ میں نے وہاں سے ٹیلی فون کر کے ایک نوکر کو مقرر کیا، میں نے کہا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کے جنازے کی طرف کرو. تو ادھر میں نے ریسیور اپنے کان سے لگایا، ادھر گھر سے جنازہ نکلا، اس کی آوازیں آ رہی تھی. میں ٹیلی فون سے سن رہا تھا. پھر جنازہ رکھا گیا، میں سن رہا ہوں، صفیں ٹھیک کرو، میں سن رہا ہوں. پھر جنازے کی تکبیر سنی، پہلی سنی، دوسری، تیسری، چوتھی. ادھر کیبن میں بیٹھا خاموش آنسوں سے میں رو رہا ہوں، اور وہاں میں جنازے میں شریک ہو رہا ہوں، یا اللہ میری ماں آ رہی. پھر جنازہ اٹھایا گیا، پھر جب تک قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دیتی رہی، میں نے ریسیور کان سے نہیں ہٹایا. تو یہ وہ علم ہے. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر، اس کے ہاتھوں میں باپ مر گیا دل کے دورے میں، وہ بڑا بہترین ڈاکٹر اللہ کے فضل سے. اور میرا علم میرے باپ کے مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہے. میرے بھائی کا علم اس کو نہیں بچا سکتا، کون بچا سکتا، موت کہاں ٹلتی ہے. لیکن اللہ نے جو مجھے دے دیا تھا تو مرنے کے بعد کام آ رہا ہے. میں نے اپنے باپ کو غسل دیا، میں نے ان کو کفن پہنایا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا، میں نے ان کو قبر میں اتارا. تو علم دین کیا خوبصورت چیز، شریعت کیسی اعلی چیز. تو میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے دیے، تبلیغ کا کام دیا. امت کا کوئی فرد دین سے دور نہیں رہ سکتا، اگر اس کے اندر طلب ہے تو اس کے لیے سامان موجود ہے، نہ کرے اس کی مرضی، سامان موجود ہے. دنیا میں پھیلانا ہمارے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہ زندگی لائے. میں ایک نمونے کے طور پر، مسجد میں کیا ہوتا تھا، مسجد میں کیا ہوتا تھا. علم کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہاں علم کا حلقہ ہوتا تھا پوچھنے پر. ایک پوچھ رہا ہے، دوسرا پوچھ رہا ہے، تیسرا پوچھ رہا ہے، تو اس سے غذا ملتی تھی. یا رسول اللہ، اريد ان اكون اعلم الناس. یا رسول اللہ، میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتق اللہ تكن اعلم الناس. اب یہ سبق ہو رہا ہے، یہ وہ سبق ہے جو جوان بوڑھا سب کے لیے بڑی آسانی سے لیا جا رہا ہے. اب میں کہا تقوی اختیار کر لے، سب سے بڑا عالم بن جائے گا. لو بھائی، آسان کام. عالم بن جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم کی مراد تک پہنچ جائے. عالم تو یقیناً علم کے راستے سے عالم بنتا ہے، لیکن علم کی مراد ہے اللہ کی خشیت. جس کو حاصل ہوگی کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ. یا رسول اللہ، اريد ان اكون اغنى الناس. میں ٹھنگی میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کن قانعا تکن اغنى الناس. تو قناعت اختیار کر، سب سے بڑا غنی بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون خير الناس. سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں، سب سے اچھا. تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خير الناس. لوگوں کی خدمت کر، اللہ تجھے سب سے اچھا بنا دے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اخص الناس. میں چاہتا ہوں وی آئی پی بن جاؤں، ہوٹر لگاؤ ہیں میری گاڑی کے آگے آگے جھنڈے ہوں. اب یہ تو صرف وزیر کو ملے گا، اور کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ایسا طریقہ بتایا، سارے مخصوص خصوص بن سکتے ہیں. کیا؟ آپ نے کہا اکثر من ذکر اللہ تکن اخص الناس، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اللہ تجھے وی آئی پی بنا دے گا، تجھے خصوصیت عطا فرما دے. اس نے کہا اريد ان اكون اعدل الناس، میں بڑا عادل بننا چاہتا ہوں. اب عادل بننا وہ ہے کہ جو عدل کرے گا اللہ سب سے پہلے اس کو عرش کا سایہ دے گا، شہید کو بھی نہیں دے گا پہلے، سب سے پہلے جس کو بلایا جا رہا ہے عادل. تو آپ نے کہا احب للناس ما تحبه لنفسك تكن اعدل الناس، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے اوروں کے لیے پسند کر، سب سے بڑا عادل بن جائے. اس نے کہا اريد ان اكون اكرم الناس، میں چاہتا ہوں وہاڑی میں سب سے زیادہ عزت ہی میری ہو. تو آپ نے فرمایا لا تشک من امرک شیئا الى الخلق تكن اکرم الناس، تو اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا تو سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے طاقتور بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا توکل علی اللہ تكن اقوى الناس، تو توکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. نہ کلاشنکوفوں کی ضرورت، نہ پہرے داروں کی ضرورت، نہ کسی کاف نون کی ضرورت، سب بس تو اللہ پہ توکل کر لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان يوسع علي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق ڈھیر سارا ہو جائے. تو بھائی ہر آدمی کی خواہش ہے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارۃ يوسع عليك رزقك، تو با وضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. لا بھائی دو لوٹے پانی دی لوڑ ہے رزق بڑھاون واسطے. با وضو رہو رزق بڑھے گا. اللہ کی قسم یہ تجربے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وحی کی بات کہہ رہا ہوں. تجربہ تھوڑا ہی ہے بھائی، تجربہ اچھا جی چلو تجربہ کرنے ہیں، تجربے کی نیت سے کرے گا، ایمان سے چلا جائے گا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813